السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
وزیراعظم نواز شریف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے رواں ہفتے روس جائیں گے۔ اجلاس میں شریک بھارتی ہم منصب سے ملاقات متوقع۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
نریندر مودی اور نواز شریف 10 جولائی کو روس میں ملاقات کریں گے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، یونان بین الاقوامی قرضہ دہندگان کے ساتھ نئے بیل آؤٹ معاہدے کے قریب نہیں ہے، لیکن وزیراعظم نے منگل کے روز یورپی یونین سربراہ اجلاس میں نئے تجاویز پیش کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور نائجیریا کے وسطی شہر جاس میں ایک مسجد اور ایک ریسٹوران میں بم دھماکوں سے کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے والے فوجی ادارے سرگرم عمل ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم روس میں ہونے والے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے سربراہی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ اجلاس 9 اور 10 جولائی کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق، پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے لیے ایک مبصر ملک کی حیثیت سے علاقائی سلامتی، امن و ترقی کے لیے نمایاں کوششیں کرتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایس سی او میں شامل کرنے کے لیے عمل کا آغاز کریں گے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان کی وزارت خارجہ نے پیر کو ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف رواں ہفتے کے اواخر میں روس میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایس سی او کے نام سے جانی جانے والی شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس 9 اور 10 جولائی کو روس میں ہوگا۔ وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ پاکستان بطور مبصر رکن ملک کے اس تنظیم میں علاقائی امن، سلامتی اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر وزیراعظم نواز شریف برکس ممالک کے رہنماؤں کے ایک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی کوریا پر مشتمل تنظیم برکس کا بھی ایک الگ اجلاس منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں برکس ممالک کے علاوہ ایس سی او کے مستقل اور مبصر ممالک بھی شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق اس اہم اجلاس میں شریک کئی ممالک کے رہنماؤں سے وزیراعظم نواز شریف الگ ملاقاتوں میں دو طرفہ امور پر بھی بات چیت کریں گے۔ ادھر چین کے ایک سینئر سفارتکار نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت رواں ہفتے کے اواخر میں روس اور چین کی زیر قیادت شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت کے عمل کا آغاز کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں چین اور روس کے علاوہ سابق سوویت یونین سے علیحدہ ہونے والی ریاستیں تاجکستان، ازبکستان، قازقستان اور کرگستان شامل ہیں، جبکہ بھارت، پاکستان، ایران، افغانستان اور منگولیا مبصر ممالک میں شامل ہیں۔ پاکستان طویل عرصے سے شنگھائی تعاون تنظیم کا مستقل رکن بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس بارے میں وزارت خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی یہ درخواست زیر غور رہی ہے۔
کافی عرصے سے ہم نے یہ جو ہے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمیں ایس سی او کا فل ممبر بنایا جائے، اور ہماری جو درخواست ہے وہ انڈر کنسیڈریشن رہی ہے۔ اور ایس سی او جو ہے بہت اہم آرگنائزیشن ہے، اور ہمارے ایس سی او کے تمام ممبر ملکوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری جو ہمارا جو کینڈیڈیچر ہے اس پہ ہمیں سپورٹ کریں گے۔
روس میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے درمیان ملاقات متوقع ہے۔ تاہم اس بارے میں پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے باضابطہ طور پر کچھ نہیں بتایا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ مہینوں میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کا الزام رہا ہے کہ بھارت اس کے صوبہ بلوچستان سمیت دیگر علاقوں میں شدت پسندوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ دوسری جانب بھارت بھی اپنے ملک میں شدت پسندی کی کارروائیوں کا الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے، لیکن دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر لگائے گئے الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے وزیراعظم کے درمیان متوقع ملاقات سے دو طرفہ تعلقات میں تناؤ میں کمی کی امید کی جا سکتی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف 10 جولائی کو روس میں ملاقات کر رہے ہیں. دونوں لیڈر شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے ہٹ کر یہ ملاقات کریں گے. اس ملاقات کی تفصیل ابھی بتائی نہیں گئی ہے. نئی دہلی سے تفصیلات کے ساتھ سہیل انجم کی یہ رپورٹ.
بھارت اور پاکستان کے وزراء اعظم نریندر مودی اور نواز شریف 10 جولائی کو روس میں شنگھائی تعاون تنظیم ایس سی او سربراہ اجلاس کے موقع پر ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. تاہم ملاقات کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. میڈیا رپورٹوں کے مطابق دونوں رہنما اوفا میں منعقد ہونے والے ایس سی او سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے. نریندر مودی پیر کے روز وسطی ایشیا کے 5 ملکوں ازبکستان، قزاقستان، ترکمانستان، کرغیزستان اور تاجکستان اور روس کے دورے پر روانہ ہوئے. وہ روس میں ایس سی او اجلاس کے علاوہ برکس کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے. اس سے قبل دونوں رہنماؤں کی ملاقات نومبر میں کٹھمنڈو میں سارک سربراہ اجلاس میں ہوئی تھی. تاہم دونوں کے مابین دو طرفہ امور پر کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی. قبل ازیں ماہ رمضان کے آغاز پر بھارتی وزیراعظم نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو ٹیلی فون کیا تھا اور انہیں رمضان کی مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پرامن باہمی تعلقات پر زور دیا تھا. پاکستانی وزیراعظم نے بھی دونوں ملکوں کے مابین دوستانہ اور خیر سگالانہ رشتوں کے قیام کی خواہش ظاہر کی تھی. سمجھا جاتا ہے کہ مودی نے بنگلہ دیش دورے میں پاکستان کے بارے میں کی گئی تقریر اور میانمار میں بھارتی افواج کے آپریشن کے بعد بعض بھارتی رہنماؤں کے متنازع بیانات پر پاکستان کے شدید رد عمل کے پیش نظر نواز شریف کو فون کیا تھا. بات چیت میں انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ بھارت رمضان کے موقع پر پاکستانی ماہی گیروں کو رہا کر رہا ہے. اسی دوران پاکستان نے بھی بھارتی ماہی گیروں کو رہا کیا تھا. دریاسنا بھارتی فوج نے پاکستانی کشمیر کے 11 سالہ لڑکے کو جو کہ بھٹک کر بھارتی سرحد کے اندر آ گیا تھا پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا. سمیر کیانی نامی اس لڑکے کو کنٹرول لائن پر تعینات مسلح جوانوں نے جمعرات کے روز کنٹرول لائن پار کرنے کے بعد پکڑا تھا. ذرائع کے مطابق بھارتی فوج نے پاکستانی فوج کو اس سلسلے میں ایک ارجنٹ ہاٹ لائن پیغام ارسال کیا. دونوں افواج کی فلیگ میٹنگ کے دوران لڑکا پاکستانی فوج کے حوالے کر دیا گیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
صوبہ بلوچستان پانی کی شدید قلت کا شکار ہو رہا ہے. اس صوبے میں جاری خشک سالی سے نمٹنے کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ حکومت اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے زیادہ کچھ نہیں کر رہی. اسلام آباد سے ایاز گل کی بھیجی ہوئی رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں. بلوچستان قدرتی گیس اور معدنیات کے وسائل سے مالا مال ہے، لیکن وہاں پانی کی کمی کا مسئلہ ہمیشہ موجود رہا ہے. پچھلے عرصے میں یہاں بہت کم بارشیں ہوئی ہیں، چنانچہ زیر زمیں پانی کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے. زیر زمیں پانی ہی پینے اور زراعت کا واحد ذریعہ ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں قانونی اور غیر قانونی ٹیوب ویل پانی کے اس واحد ذریعے کے لیے خطرے کا باعث بن رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کے شہروں میں منتقل ہونے کی وجہ سے اس مسئلے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ٹیوب ویل بہت گہرائی سے پانی نکالتے ہیں. صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں کچھ سال پہلے پانی تقریباً 90 میٹر کی گہرائی تک مل جاتا تھا، لیکن اب یہ 365 میٹر پر بھی بڑی مشکل سے دستیاب ہے. حکام اور ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑے پیمانے پر زیر زمین پانی کے ذخیرے یا حفاظتی بچاؤ کے بغیر اس شہر میں آئندہ کچھ برسوں تک پانی ناپید ہو سکتا ہے. کوئٹہ کے ارد گرد سیب، آڑو اور خوبانی کے باغات پہلے ہی خشک سالی کا شکار ہیں، جہاں 70% سے زیادہ پیداوار میں کمی واقع ہوئی ہے. فارمر گروور ایسوسی ایشن کے لیڈر عبد الرحمان بائزید کہتے ہیں،
7,500 پھلدار درخت کو میں نکال چکا ہوں. اس وقت وہ زمین بالکل ویران ہے. جو ایک باغ ہوتے تھے اور اس میں کم سے کم میرے ساتھ 400 لوگ میرے ساتھ گھرانے جو آباد تھے، جو اس باغ کی رکھوالی کرتے تھے.
تاہم کچھ لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. گہرائی میں کھودے گئے غیر قانونی کھوئیں زیادہ تر سیاسی طور پر بااثر لوگوں کی ملکیت میں ہیں، جو منافع پر پانی بیچتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کے لیے پانی خریدنے سے ان کے مالی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے. ایک خاتون کہتی ہیں،
ٹھیک ہے پانی، اور ظاہر ہے زندگی کے لیے ضروری ہے، ہر چیز پانی کے بغیر تو کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. تو اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اگر ہم 10-15 ہزار جو ہے مہینے کے اسی پہ لگا دیں تو آپ سوچ.
عبد الرحمان بازئی کہتے ہیں
لہٰذا ہمارے جو اوپر سطح پہ جو پانی ہے اس کو تقریباً ہم ختم کر چکے ہیں, بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کا پانی پی رہے ہیں تو یہ بیجا نہ ہوگا. تو ایک ٹیوب ویل کو لگانے کے لیے اس وقت کم سے کم 1000 سے 1200 فٹ آپ کو گہرائی میں جانا ہوگا اور 2 سے 2.5 انچ آپ کو پانی ملے گا.
مقامی رہنما اب یہ دکھانے میں مصروف ہیں کہ پیش رفت ہو رہی ہے, لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومتوں نے بجلی کے کنوؤں کی منظوری دے کر نقصان کو دگنا کر دیا ہے اور صورتحال سے نمٹنے کے لیے وقت ناکافی ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. یونان بین الاقوامی قرضہ دہندگان کے ساتھ نئے بیل آؤٹ فنڈ کے معاہدے کے قریب نہیں ہے, لیکن وزیر اعظم الیکس سپراس منگل کے روز یورپی یونین سربراہ اجلاس میں نئی تجاویز پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. سپراس نے منگل کے روز جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ساتھ فون پر بات کی. ان کی بات چیت اتوار کے روز اس یونانی ریفرنڈم کے بعد ہوئی جس میں ووٹرز نے یورپی یونین کی کفایت شاری کے مطالبات کو مسترد کر دیا. یونان میں ووٹرز نے ملک کے قرضہ دہندگان کی جانب سے ایتھنس میں حکومت کے نئے بیل آؤٹ قرضوں کے بدلے میں حکومت پر کفایت شاری کے مزید اقدامات کے مطالبے کو بھرپور طریقے سے مسترد کر دیا ہے. ادھر یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ انتخابات کے نتائج کا احترام کریں گے. اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد.
نتائج کے مطابق 61% رائے دہندگان نے یورپی رہنماؤں کے اس انتباہ کو پس پشت ڈال دیا ہے کہ کفایت شعاری کے مزید اقدامات کو نظر انداز کرنے کی صورت میں یونان 19 ملکی یورو زون سے خارج ہو سکتا ہے. اتوار کی رات ہزاروں یونانی مرکزی چوک پر اکٹھے ہوئے اور انتخابات کے نتائج پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کئی افراد نہیں نہیں کے نعرے لگا رہے تھے. قرض دینے والے ملکوں اور اداروں کی شرائط تسلیم کرنے یا نہ کرنے کے معاملے پر ہونے والے اس ریفرنڈم میں نہیں کے حق میں ووٹ ڈالنے والے ایک شہری نیکوس کہتے ہیں انتخاب کے نتیجے نے یونان کے وزیر اعظم اور عوام کو قوت عطا کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نتائج کا احترام کیا جائے تاکہ ہم کسی معاہدے تک پہنچ سکیں اور ان تمام پیچیدگیوں سے بچ سکیں جن کا ہمیں گزشتہ برسوں میں تجربہ ہوا ہے. کفایت شعاری کے اقدامات کے لیے ہم نہ کرتے ہیں. قرض کے معاملے کو حل کیا جانا چاہیے تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے. یہ تمام معاملات قرض دہندگان کے سامنے ہیں, وہ جانتے ہیں اور انہیں اس کا احترام کرنا چاہیے. وزیراعظم الیکسس سپراس کا جو نہیں کے حق میں تھے کہنا ہے کہ ایتھنز مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہے اور یونان کی عوام ان کے ملک کو قرض فراہم کرنے والوں کے ساتھ بہتر معاہدے کے لیے ان کی طاقت ہیں. وہ کہتے ہیں یونان کے پیارے باشندوں, اس انتخاب میں نہ کسی کی ہار ہوئی ہے نہ جیت, یہ اپنے آپ ہی میں ایک بڑی فتح ہے. ہم سب نے مل کر یورپ کی تاریخ میں ایک سنہری باب رقم کیا ہے. ہم نے ثابت کیا ہے کہ بدترین حالات میں بھی جمہوریت کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا اور یہ ایک غالب اور بڑی قدر ہے اور ایک متبادل انتخاب بھی ہے. ہم نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ جب ایک قوم کامل تیقن اور مجموعی شعور اور آگاہی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو بڑی سے بڑی مشکل پر قابو پا لیتی ہے. یہ الفاظ تھے یونان کے وزیر اعظم الیکسس سپراس کے. ادھر پیر کے روز کے ریفرنڈم میں حیرت انگیز طور پر ملک کے وزیر خزانہ یانیس واروفاکس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے, حالانکہ انہوں نے اتوار کے روز کہا تھا کہ وہ صرف اس وقت مستعفی ہوں گے اگر ملک کے عوام نے ہاں میں ووٹ ڈالا. تاہم واروفاکس نے پیر کے روز کہا کہ انہیں یورو زون کے کچھ ارکان کی ان ترجیحات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ وزرائے خزانہ کے اجلاسوں میں ان کی شرکت کے خواہش مند نہیں ہیں. گزشتہ چند ماہ کے دوران مسٹر واروفاکس کی قرض دہندگان کے ساتھ کئی مرتبہ تلخ کلامی ہوئی ہے. چند دن قبل انہوں نے یورپی یونین پر یہ کہہ کر دہشت گردی کا الزام لگایا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے یونانیوں کو خوفزدہ کر رہی ہے. ادھر یونان کے یورو زون کے کچھ فریق ملکوں کو انتخابات کے یہ نتائج متاثر نہیں کر سکے. جرمنی کا کہنا ہے کہ وہ یونان کے خلاف سخت اقدامات کا سوچ رہا ہے اور مزید فنڈ کے لیے دوبارہ بات چیت کی کوشش کر رہا ہے. جرمن چانسلر اینگلا مرکل کے ترجمان سٹیفن سیبرٹ نے پیر کے روز کہا ہے کہ یونان کی عوام کی جانب سے کل کے فیصلے کی روشنی میں نئے امدادی پروگرام کے لیے نئی بات چیت شروع نہیں کی جا سکتی. جرمنی کی وزارت خزانہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بات چیت شروع کرنے کا ان کے خیال میں کوئی سوال نہیں اٹھتا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
یورپی یورپین اور امریکی بازار حصے پیر کے روز اس وقت گر گئے جب یونانی ووٹرز نے بین الاقوامی قرضہ دہندگان کے کفایت شعاری مطالبات کو بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا، لیکن ایشیا میں حصے کا ملا جلا رجحان رہا۔ امریکہ کے بڑے بازار حصے صبح کی ٹریڈنگ میں آدھے فیصد سے کم خسارے کا شکار رہے، پیرس اور فرینکفرٹ میں شام کی ٹریڈنگ میں 1% سے کم خسارہ رہا۔ ایشیا میں جاپان کا نکائی 2% خسارے پر بند ہوا، جبکہ ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ 3% گر گیا۔ جنوبی کوریا کا کوسپی بھی مندی کا شکار تھا، جبکہ سڈنی اور ویلنگٹن کے بازار بھی مشکلات کا شکار تھے۔ چین کی مرکزی مارکیٹ عالمی بازاروں سے الگ پیر کے روز مضبوط برتری دکھا رہی تھی، باوجود یہ کہ وہ شروع میں خسارہ دکھا رہی تھی۔ 6 عالمی طاقتوں سے تعلق رکھنے والے گروپ اور ایران کے وزرائے خارجہ پیر کو ویانا میں مذاکرات کے ٹھیکے معاملات پر اکٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ابھی کلیدی تنازعات حل طلب ہیں۔ ایسے میں جب تعزیرات میں نرمی کے عوض ایران کی جوہری سرگرمیوں کو محدود کرنے پر ایک مربوط سمجھوتا طے ہونے کے لیے 7 جولائی کی خود ساختہ حتمی تاریخ سر پر ہے، سفارتکار جن میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری اور ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف شامل ہیں، اس بات پر زور دیا ہے کہ کچھ پیش رفت کے باوجود دونوں فریق کے لیے لازم ہے کہ اہم معاملات پر درپیش اختلافات دور کرنے کے لیے گفت و شنید کریں۔ امریکی صدر براک اوباما نے پیر کے روز پینٹاگون کا غیر معمولی دورہ کیا ہے، جس کا مقصد داعش جنگجوؤں کو شکست دینے کے لیے حکمت عملی پر قومی سلامتی کے مشیروں سے تبادلہ خیال کرنا ہے۔ صدر براک اوباما آج دوپہر کے بعد وزیر دفاع ایشن کارٹر سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اختتام ہفتہ امریکی قیادت والے اتحاد نے عسکری پسندوں کے خلاف فضائی حملوں میں اضافہ کر دیا۔ جنگجوؤں نے شمالی اور مغربی عراق اور مشرقی شام کے ایک بڑے حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔ ہفتے سے اتوار تک 24 گھنٹے کے اندر امریکی قیادت والے اتحاد نے شام میں داعش کے خلاف 38 فضائی حملے کیے ہیں، جن میں سے 9 داعش کے خود اعلان کردہ دارالحکومت رکا کے قریب کیے گئے۔ وائس آف امریکہ کی وکٹر بیٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ شام کے شمال میں لڑائی سے ہمسایہ ملک ترکی کو تشویش ہوئی ہے، جس نے عہد کیا ہے کہ اگر اسے خطرہ ہوا تو وہ جوابی کارروائی کرے گا۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
امریکی قیادت میں اتحاد کے انہیرنٹ ریزولو نامی آپریشن کے ترجمان نے کہا کہ 38 میں سے 18 حملوں میں الراقہ صوبے میں گاڑیاں اور پل تباہ ہوئے، جو ان کے الفاظ میں اب تک شام میں ارادتاً کیے گئے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے داعش کے لیے شام اور عراق میں فوجی نقل و حرکت مشکل ہو جائے گی۔ عسکریت پسندوں کی ایک ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ الراقہ میں ہوائی حملوں میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ فضائی حملوں میں شام میں القزاقہ اور کوبانی اور عراق میں حوانیہ، حدیثہ، ماخور، موصل، سنجار اور تل افار میں داعش جنگجوؤں کی تنصیبات اور ساز و سامان کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹ میں خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے چیئرمین باب کروکر نے امریکی ٹیلی ویژن CBS کے پروگرام فیس دا نیشن میں کہا کہ ان کے نزدیک یہ حملے داعش کے خلاف لڑائی میں کوئی نیا مرحلہ نہیں ہے۔
We still have not worked out an agreement with Turkey on the air exclusion zones along their border, which again would bring greater
ground troop ability. آپ جانتے ہیں یہ ایک مرتبہ پھر فضائی حملہ ہے۔ ہم نے ابھی تک ترکی کے ساتھ مل کر ان کی سرحد کے ساتھ کوئی ایسی فضائی حدود متعین نہیں کی جو مستثنا ہوں، جس سے بڑی تعداد میں زمینی فوجی لانا ممکن ہوگا۔ ہمیں ابھی تک شامی باغیوں کو تربیت اور ساز و سامان فراہم کرنے کے پروگرام کے سلسلے میں مسائل کا سامنا ہے، چنانچہ میں اسے کسی نئے مرحلے کے طور پر نہیں دیکھتا۔ صدر اوباما کی حکمت عملی شام اور عراق میں واقعتاً انہیں محدود کر کے رکھنے کی ہے، اور مجھے اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ مجھے ایسی کسی پیش رفت کا علم نہیں جس کی بنا پر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہماری کوشش میں کوئی نیا مرحلہ ہے۔ ترکی میں حکومت نواز اخبارات نے اطلاع دی ہے کہ 100 کلومیٹر طویل اور 30 کلومیٹر دور تک کا ایک بفر زون قائم کرنے کے لیے ترک فوجی مداخلت ممکن ہے۔ ترکی نے واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں پر زور دیا ہے کہ شمالی شام سے ترکی میں پناہ لینے والے ان لاکھوں پناہ گزینوں کے تحفظ کے لیے، جن کی وجہ سے ترکی کو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، ایک نو فلائی زون قائم کیا جائے۔ داعش کے خلاف شامی کردوں کی حالیہ کامیابیوں کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے خبردار کیا ہے کہ ترکی شام کے شمال میں کردوں کی ریاست کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی دوران الجزیرہ نیوز نے اطلاع دی ہے کہ کرد جنگجوؤں نے راکہ سے 50 کلومیٹر آگے پیش قدمی کی ہے۔ جمعے کو اس نے اطلاع دی تھی کہ کردش پیپلز پروٹیکشن یونٹس یا وائی پی جی نے داعش کے زیر استعمال راکہ سے ترکی تک کا بڑا راستہ بند کر دیا ہے۔ الجزیرہ نے ایک سرگرم کارکن ابو خلیل الفرات کے حوالے سے بتایا ہے کہ داعش کے تسلط میں راکہ کے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ کہ اپوزیشن کے بڑے گروپ داعش کے خلاف لڑنے کو تیار ہیں مگر انہیں فضائی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی دوران ترکی نے جو شامی کردوں اور داعش دونوں کے جنگجوؤں سے تنگ آ چکا ہے، شام سے ملنے والی اپنی سرحد پر اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ شمالی شام کی لڑائی اس کی جانب نہ آ جائے۔ انقرہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو وہ جوابی کاروائی کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں واشنگٹن کو یہ پیغام گزشتہ جمعرات کو موصول ہوا تھا۔ شمالی شام میں داعش کی فورسز کی موجودگی پر ترکی کی طرح امریکہ کو بھی تشویش ہے، اور یہ کہ یہ موجودگی پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ہم ترکی اور دیگر اتحادی ساتھیوں سے اس بارے میں مسلسل بات کر رہے ہیں کہ خطے میں داعش کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور ہم بہت بہت مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ نہ تو صرف ترکی کا مسئلہ ہے، نہ رہا ہے اور نہ کبھی رہ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ عراق کی جانب دوسری سرحد سے پیدا ہونے والا مسئلہ ہے، بلکہ یہ اتحاد کا مسئلہ ہے، ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ یونیورسٹی آف سین فرانسسکو کے علاقائی تجزیہ کار سٹیون ڈونس کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے امریکی فضائی حملوں میں اضافہ ترکی کی سیکیورٹی سے متعلق بڑھتی ہوئی تشویش کے جواب میں کیا گیا ہو۔
There's also, of course, a counter argument by many people familiar with the politics of the region that this could lead to a backlash. خطے کی سیاست سے مانوس
بہت سے لوگ جواب میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس کا الٹا نقصان بھی ہو سکتا ہے، ان معنوں میں کہ فوجی لحاظ سے یہ حربہ جتنا بھی کامیاب رہے، سیاسی طور پر اس سے داعش کے ہاتھ مضبوط ہوں گے، اور وہ غیر ملکی مداخلت کے خلاف عام لوگوں کی ناپسندیدگی کا فائدہ اٹھائیں گے، خاص طور پر مغربی طاقتوں اور ان کی سابق سلطنت عثمانیہ کے پیروکاروں کی جانب سے۔ ترک اخبار حریت ڈیلی نیوز نے اطلاع دی ہے کہ شام کے ساتھ سرحد پر تعینات فوجیوں کے ترک کمانڈروں کی ایک میٹنگ اس ہفتے انقرہ میں ہوگی، جس میں گزشتہ ہفتے ملک کے سینئر فوجی عہدیداروں کے اس علاقے کے دورے کی روشنی میں ممکنہ فوجی مداخلت پر غور کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے وزیر اعظم احمد داوت اغلو نے کہا تھا کہ کسی حملے کے فوری منصوبے نہیں ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک سوال صدیوں سے فلاسفروں کو تنگ کر رہا ہے کہ آیا تخلیقی کام کرنے والے تھوڑے سے پاگل ہوتے ہیں؟ اب جینیٹکس پر تحقیق کرنے والوں کا خیال ہے کہ انہوں نے اس کا جواب تلاش کر لیا ہے، یعنی جو چیز کسی کو تخلیقی صلاحیت دیتی ہے وہ اسے تھوڑا پاگل بھی بناتی ہے۔ آرٹسٹ ونسنٹ وین گو سٹاری نائٹ جیسی عظیم پینٹنگز کے خالق ہیں۔ ریاضی دان جان ناش نے اقتصادیات میں انقلابی نظریات پیش کیے۔ یہ دونوں اپنے اپنے فن کے نابغہ روزگار مانے جاتے ہیں، مگر دونوں ہی کو وہموں اور شدید مایوسی کے دورے پڑتے رہے ہیں۔ جینیٹکس کے ماہر کاری سٹیونسن نے ایسے انتہائی ذہین انسانوں کے دماغ کا جنہوں نے حیران کر دینے والی پینٹنگز بنائیں یا ریاضی کے مسئلے حل کیے، عام انسانوں کے دماغوں سے موازنہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کچھ تخلیق کرنے کے لیے آپ کی سوچ مختلف ہونی چاہیے، آپ کو دوسروں سے ماورا ہو کر سوچنا ہوگا، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے حلقے سے باہر نکل کر سوچتے ہیں تو پھر رات کو اپنے اس حلقے میں واپس نہیں جا سکتے۔ چنانچہ آئس لینڈ میں ڈیکوڈ جینیٹکس گروپ میں اپنے رفقا کے ساتھ سٹیفنسن نے ہزاروں اداکاروں، موسیقاروں، مصنفین اور فنکاروں کے بارے میں معلومات جمع کی، اور پھر ان کے جینز کا بھی مطالعہ کیا۔ محققین کو پتہ چلا کہ ان لوگوں کی جینز میں وہی خصوصیت پائی گئی جو ایسے لوگوں میں موجود تھی جو سکسوفرینیا کا شکار تھے، حالانکہ ان فنکاروں میں ایسی کسی بیماری کے آثار نہیں تھے۔ سٹیفنسن اسے دو دھاری تلوار سے تشبیہ دیتے ہیں۔
Creativity, just like almost everything in our world, everything in our lives, comes with a price. And that price is paid by this 1%.
تخلیقی صلاحیت کی ہماری دنیا میں دیگر تقریباً سب چیزوں کی طرح، ہماری زندگی کی سب چیزوں کی طرح، کچھ قیمت چکانا پڑتی ہے، اور 1% لوگ یہ قیمت سکیٹسوفرینیا کی صورت میں چکاتے ہیں. ہمارا دماغ ہمیں دو طرح کی صلاحیتیں عطا کرتا ہے. بعض لوگوں کے لیے یہ صلاحیتیں اچھی اور بعض کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. اسٹیفنسن کہتے ہیں کہ تخلیقی صلاحیت اور دماغی مرض کا باہم تعلق طبی ماہرین کو سکیٹسوفرینیا کے علاج میں مدد دیتا ہے تاکہ ہوش بھی ہو اور جنوں بھی رہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تین ملکوں کا بینڈ نقش عوام کو قریب لانے میں مصروف. تفصیلات فکر و فن میں. پاکستان اور بھارت کے درمیان میوزک ہم آہنگی کا سبب رہا ہے. پاکستانی پرفارمرز اس ہم آہنگی میں پل کا کردار ادا کر رہے ہیں, جبکہ کینیڈا سے تعلق رکھنے والا میوزک بینڈ نقش مزید ایک قدم آگے بڑھ کر تین ملکوں کے درمیان محبت اور رواداری کو پروان چڑھا رہا ہے. کینیڈا کے شہر وینکوور میں رہنے والے پاکستانی اور بھارتی میوزیشنز کا بینڈ نقش ساز و آواز سے دلوں کو جوڑنا اور فاصلوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. اسی لیے ان دنوں ان کے لیڈ سنگر دکش سمیت تمام ممبرز زور و شور سے اپنے البم کے گانے پگلی کی ویڈیو شوٹ میں مصروف ہیں. نقش کا پہلا البم مئی کے آخر میں ریلیز کیا جائے گا.
میری باتوں میں جذبات ہیں اب سے بھرے, ایک دنیا ہو رہے ہم وہاں ایک چھت تلے, نہ ہو اب فکر یا پیار کا دن میں جلے, ایک دنیا ہو رہے ہم وہاں ایک چھت تلے.
دکش کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ان کا میوزک لوگوں کے دلوں کو چھو جائے گا اور لوگوں کے درمیان زمینی اور سرحدی فاصلے سمٹ جائیں گے. وینکوور میں پلی بڑھی صفیہ بھی پگلی کی میوزک ویڈیو کا حصہ ہیں. صفیہ مشہور بھارتی کوریوگرافر شامک داور کے انسٹیٹیوٹ میں ڈانس انسٹرکٹر ہیں اور پچھلے 10 برسوں سے بھی زائد عرصے سے پروفیشنل ڈانسر کے طور پر مقامی اور بین الاقوامی ایونٹس میں شرکت کرتی رہی ہیں. صفیہ نے ٹریننگ اور پرفارمنس کے لیے کافی وقت بھارت میں بھی گزارا. نقش بینڈ سن 2007 میں قائم کیا گیا. یہ اپنی سریلی دھنوں اور میوزک کے ذریعے سماجی مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے. اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ, پتہ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام. سادیا اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں و حالت حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے دو شیعہ بھائیوں اور ایک پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا. دونوں بھائیوں کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے تھا. ہزارہ کمیونٹی نے ان ہلاکتوں پر احتجاج کیا اور کفن پوش لاشوں کو علاقائی پولیس کے سربراہ کے دفتر کے سامنے رکھ دیا. کوئٹہ سے تفصیلات کے ساتھ ستار کاکڑ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں اور ایک پولیس اہلکار کو ہلاک کر دیا. فائرنگ کے اس واقعے میں ایک خاتون سمیت تین افراد زخمی ہو گئے. پولیس حکام کے مطابق کوئٹہ میں پاسپورٹ کے صوبائی دفتر کے سامنے شیعہ ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد بھی دستاویزات کے حصول کے لیے موجود تھے کہ ان پر فائرنگ کی گئی. فائرنگ سے ہلاک ہونے والے دو بھائیوں کے والد بھی حملے میں شدید زخمی ہوئے, جن کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. حکام کے مطابق فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہوتے وقت مسلح افراد نے وہاں موجود ایک پولیس اہلکار کو بھی نشانہ بنایا. اطلاعات کے مطابق پولیس اہلکار کی فائرنگ سے ایک عملہور بھی زخمی ہوا, تاہم وہ اس کے باوجود فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اب اس کی تلاش جاری ہے. ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس کوئٹہ ڈویژن عبدالرزاق چیما نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اتوار کو ہونے والے بم دھماکے اور فائرنگ کے تازہ واقعے کی ابتدائی تحقیقات سے ایسے شواہد ملے ہیں جن کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ان میں کلدم تنظیم سے وابستہ شدت پسند ملوث ہیں. انہوں نے کہا کہ پولیس پر حملوں سے ان کی فورس کے حوصلے پست نہیں ہوں گے.
تین لیول پہ کام ہونا چاہیے, دو پہ تو ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو ہم نے بیریئر اور فزیکل سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی یہ بات کی ہے, وہ ٹارگیٹ کو بہت مشکل بناتے ہیں آنا بھی اور نکلنا بھی. دوسری بات ہے انٹیلیجنس کی, اس کے اوپر ہم بہت کام کر رہے ہیں. ہمارے مختلف شعبے ذرائع مل کے کام کر رہے ہیں, ایک بندہ اس پہ نہیں کام, ایجنسی کام نہیں کر رہی. تیسری پبلک کی طرف سے سپورٹ ہے, پبلک کی طرف سے سپورٹ کو بھی ہم سمجھتے ہیں ملتی ہے, لیکن اس لیول پہ نہیں مل رہی جتنی ہم توقع کرتے ہیں. خوف کی بھی بات ہے, انشاءاللہ جب یہ خوف کے کچھ اس میں کمی آئے گی, ہماری ایفرٹ سے کمی آئے گی, تو پھر پبلک کا رسپانس بھی اس حساب سے بڑھتا جائے گا.
صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ قیام امن کے لیے کیے جانے والے اقدام کی وجہ سے ماضی کی نسبت صوبے کے حالات میں قابل ذکر حد تک بہتری واقع ہوئی ہے. واضح رہے کہ فرنٹیئر کور بھی صوبے میں عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
سندھ کے سابق گورنر اور سابق وزیر داخلہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر اور ممتاز سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد نے پروگرام جہارنگ میں کراچی میں رینجرز کے آپریشن اور وہاں کی سیاسی صورتحال کے بارے میں گفتگو کی ہے. میزبان قمر عباس جعفری کے اس سوال کے جواب میں کہ کراچی رینجرز کے آپریشن کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے, کیا یہ کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے, ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر کا کہنا تھا.
جس طرح لوگ اگر چاہتے ہوں گے کہ بہت کوئی ڈرامائی تبدیلی آئے یا بہت اس کے اندر تیزی یا اسپیڈ نظر آئے, ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ لوگ جو پکڑے جاتے ہیں ان کی تفتیش ہوتی ہے, چلان بنایا جاتا ہے, عدالتوں میں لے جاتے ہیں, عدالتیں ڈیٹس دیتی ہیں اور اپنا ٹائم لگاتی ہیں, اس کی وجہ سے وہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہو پاتا. لیکن بہرحال کراچی میں ایسے لوگوں پر جو سمجھتے تھے کوئی ان کے لیے یوم حساب نہیں ہے, تو ان پر ہاتھ ڈالا گیا ہے اور مضبوطی سے ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور بلا امتیاز بغیر کسی فیور کے یا فیئر کے اس کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, جس کے نتائج بھی بہتر آنے شروع ہو گئے ہیں.
اس سے پہلے مستقل یہ بات کہی جاتی رہی ہے جناب معین الدین حیدر صاحب کے سیاسی انوالومنٹ ہے اس میں, پولیٹیکل پارٹیز انوالو ہیں, تو کیا یہ واقعی حتمی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل انوالومنٹ تھا اس میں؟
جی ہاں, یہ تو میرے خیال سے سپریم کورٹ کی بھی آبزرویشن ہے. یہ تو پہلے جو آپریشنز ہوئے ہیں اور مقدمات چلے ہیں کورٹوں میں بھی اس کی باز گشت سنی گئی ہے, اور سب سے بڑے تو جو ججمنٹ ہوتی ہے عوام کی ہوتی ہے, تو عوام جن کے ہاتھوں سے سفر کرتے ہیں یا کسی کو بھتا دیتے ہیں یا زور زبردستی سے ان سے چندہ لیا جاتا ہے یا کسی کی جان چلی جاتی ہے, تو ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کون کر رہا ہے.
جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بار بار یہ بات کہہ رہی ہیں کہ رینجرز جو ہیں اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, ایک تو رینجرز جو ہیں سب سے پہلے جو بھی کراچی میں ہتھیار اٹھا کر لوگوں کی جانیں لے رہا ہے وہ تو سب پر ہاتھ ڈال رہے ہیں اور سب کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے اور یہ تمام کرمنلز کے خلاف ہو رہا ہے.
ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کراچی میں سیاسی فضا اس وقت کیا بن رہی ہے؟
بڑی کنفیوز فضا ہے, اور پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم کے خلاف جو آپریشن ہے جس کی مختلف جہتیں علیحدہ علیحدہ ہیں, اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ حکومت ہمیں نظر نہیں آتی. دس دن پہلے جو کراچی میں شدید گرمی کی لہر پڑی اور اس میں 1200 زیادہ افراد ہلاک ہوئے, اس میں حکومت اور ریاستی ادارے نظر نہیں آئے. تو یہ بہت بڑا نقصان ہے جو یہ شہر بھگت رہا ہے, اور جس کو ضرورت ہے کہ یہاں حکومت کی ریٹ بحال ہو, شفافیت آئے, میرٹ کی بنیاد پر کام ہو تاکہ شہر کے حالات کچھ بہتر ہو.
کیا آپ اس شہر میں کوئی نئی سیاسی قوت ابھرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟
نہیں, میرا خیال ہے کوئی سیاسی قوت ابھر نہیں رہی, بلکہ اس کے بہت سارے اثرات ہیں. جیسے ایم کے ایم کے خلاف آپریشن ہے, وہ آپریشن اس کی کوئی بھی نوعیت ہوگی اور اس کے حوالے سے کتنی اہم معلومات رینجرز اور خفیہ اداروں کو ہوں گی, مگر محسوس یہ ہوتا ہے کہ میڈیا ٹرائل ہے. جب عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہیں نکلتا, تو اس کے منفی نتائج نکل رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کرپشن کے حوالے سے آپریشن ہے, مگر وہ بھی ابھی تک میڈیا ٹرائل کے حوالے سے اور اہم لوگ چلے گئے. یہ آپریشن اس وقت تک اپنے حقیقی اہداف حاصل نہیں کر سکتا جب تک حقیقی طور پہ عدالتوں میں مقدمات نہ چلیں اور لوگوں کو سزا نہ ہو.
تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں میڈیا کا رول بھی کچھ منفی ہے؟
ایک تو قانون نافذ کرنے والے ادارے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں, وہ چارج شیٹ پیش کرتے ہیں, جو آدمی گرفتار ہوتا ہے ظاہر ہے اسے تو اس بات کا حق نہیں ہوتا کہ اپنا موقع پیش کر سکے. میڈیا اسے 24 گھنٹے چلاتا ہے, 3-3 مہینے تک وہ بند رہتے ہیں, بعد میں ظاہر عدالتیں ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیتی ہے. اس میں میڈیا کا بھی قصور ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی حکمت عملی بھی ہے. پھر یہ کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ دیکھیے یہ سیاسی مسئلہ ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ اس میں سیاسی جماعتیں انوالو ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے پیچھے عوام کی بھی کہیں نہ کہیں قوت ہے. تو آپ کو یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی شفافیت برقرار رکھنی ہوگی اور ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ کسی طور پہ ملزم جو ہیں وہ ہیرو نہ بنے.
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی یعنی نادرا کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر سرکاری تنظیموں کی رجسٹریشن کے لیے اپنی سروس اور صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے آن لائن طریقہ کار وضع کرے. پاکستان میں حال ہی میں غیر سرکاری تنظیموں کی سرگرمیوں کا قریبی جائزہ لینے کا آغاز ہو چکا ہے. اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ عشرت سلیم کی یہ رپورٹ.
پاکستان میں قوائف کا اندراج کرنے والے قومی ادارے نادرا سے کہا گیا ہے کہ وہ ملک میں کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کی نگرانی کے لیے آن لائن نظام وضع کرے. وزارت داخلہ سے پیر کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ایک اجلاس میں نادرا سے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں کام کرنے والی عالمی غیر سرکاری تنظیموں کی رجسٹریشن کے عمل کے علاوہ ان کی سرگرمیوں کو حکومتی ضابطہ کار کا پابند بنانے کے لیے آن لائن نظام متعارف کروائے. گزشتہ ماہ حکومت نے ملک میں بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کی نگرانی سخت کرتے ہوئے یہ کام اقتصادی امور ڈویژن کی بجائے وزارت داخلہ کو سونپ دیا تھا. اس کے علاوہ تمام تنظیموں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ 3 ماہ میں اپنی نئی رجسٹریشن کا عمل مکمل کریں. نئے قوانین و ضوابط بننے تک حکومت نے ملک میں پہلے سے موجود تمام تنظیموں کو ابتدائی طور پر 6 ماہ کے لیے اپنا کام جاری رکھنے کی اجازت دی ہے. اس دوران وزیر اعظم نواز شریف کے معاون خصوصی برائے خارجہ امور طارق فاطمی کی سربراہی میں ایک کمیٹی پاکستان میں کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے لیے ایک ضابطۂ کار, ان کی نگرانی کا طریقۂ کار اور اس ضمن میں قانون سازی کا مسودہ تجویز کرے گی. گزشتہ ماہ حکومت نے بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم سیو دا چلڈرن کا اسلام آباد میں دفتر بھی بند کر دیا تھا, تاہم بعد میں اسے بھی 6 ماہ تک کے لیے اپنا کام جاری رکھنے کی مشروط اجازت دے دی گئی تھی. دریں اثنا حکومت نے مقامی این جی اوز کی جانچ پڑتال کا بھی اعلان کیا ہے. یہ معاملہ ایک این جی او کے عہدیدار سے متعلق ایک کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں بھی زیر غور آیا. گزشتہ ہفتے عدالت عظمیٰ نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے ملک میں کام کرنے والی تمام غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیداروں اور ان کے ذرائع آمدن کے متعلق تفصیلات طلب کی تھیں اور حکومت سے سوال کیا تھا کہ وہ ان کی آمدن کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. اطلاعات کے مطابق عدالت عالیہ کے حکم کے بعد پاکستان کے آڈیٹر جنرل نے اسٹیٹ بینک سے درخواست کی ہے کہ وہ ملک میں کام کرنے والی این جی اوز کے اکاؤنٹس کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنے میں حکومت کی مدد کرے۔ حکومت کی جانب سے این جی اوز کے بارے میں مختلف بیانات اور اقدامات کے بعد پاکستان سول سوسائٹی فورم نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کے بعد وضاحت کی تھی کہ ملک میں غیر سرکاری تنظیمیں قابل قدر خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور سماجی و اقتصادی ترقی کے حکومتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نائجیریا کے شمالی حصے میں بوکو حرام نے گزشتہ ہفتے کے دوران دیہاتیوں میں مردوں کا قتل عام کیا اور گرجا گھروں پر بم حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگرچہ ملک کے نئے صدر نے 6 برس سے جاری بغاوت کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کرسٹین کی رپورٹ میں جائزہ لیتے ہیں کہ آیا نائجیریا کے عوام کے صبر نئے صدر کے لیے ختم ہو رہا ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں بہجت چلانی۔
صدارتی امیدوار کی حیثیت سے محمد بہاری نے بوکو حرام کی بغاوت ختم کرنے کے وعدے پر اپنی انتخابی مہم چلائی، لیکن برسر اقتدار آنے کے 1 مہینے کے دوران گروپ کی طرف سے تشدد کے ختم ہونے کے کوئی آثار نہیں۔ گزشتہ ہفتے کیے جانے والے تشدد کے واقعات میں ریاست بورنو کے دارالحکومت مائیڈیگری کے مضافات میں ایک دیہات کا محاصرہ کر لیا گیا اور ریاست بھر کے مختلف دیہاتوں میں مجموعی طور پر 145 سے زائد افراد کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ ہمسایہ ریاست یوبے میں پوٹسکم میں ایک گرجا گھر پر بم دھماکہ کیا۔ بشیر عبداللہی وسطی شمالی شہر جوس کے رہائشی ہیں، جہاں بوکو حرام کے مشتبہ حملہ آوروں نے ایک مسجد اور ایک ریستوران پر اتوار کے روز حملے کیے اور کم سے کم 44 افراد کو ہلاک کر دیا۔ عبداللہی کہتے ہیں کہ وہ صدر بہاری کی طرف سے گروپ کے خلاف اٹھائے جانے والے اقدام سے مطمئن ہیں۔ عبداللہی کہہ رہے ہیں کہ میں واقعتاً یقین رکھتا ہوں کہ وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں اور اس گروپ سے بھی نمٹ لیں گے۔ مسٹر بہاری نے اس گروپ سے نمٹنے کے بارے میں توقعات کو بلند کر دیا تھا۔ مارچ میں صدارتی انتخاب سے پہلے ان کی آل پروگریسو کانگریس پارٹی نے ملک بھر میں اشتہارات آویزاں کیے تھے جن پر تحریف کیا تھا کہ ہم بوکو حرام کو شکست دیں گے۔ یونیورسٹی آف ابوجا میں لیکچرر ابوبکر کھاری کا کہنا ہے کہ اگر صدر بہاری ایسا نہیں کرتے تو نائجیریا کے عوام میں وہ اپنی ساکھ کھو بیٹھیں گے۔
Most Nigerians expected something drastic, something dramatic, something conquered on the ground.
لیکچرر ابوبکر کھاری کہتے ہیں کہ بیشتر نائجیرین افراد انتہائی ڈرامائی تبدیلی کی توقع کر رہے تھے جو واضح طور پر محسوس ہو۔ وہ ملک بھر میں ان بم حملوں کی توقع نہیں کرتے تھے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب تک بوکو حرام کو کس سہ پاری نہ ہو جانا چاہیے۔ اس وقت تک صورتحال سے جس انداز میں نپٹا جا رہا ہے وہ اس سے بالکل متاثر نہیں۔ صدر بہاری کے ترجمان فہمی ایڈی سینا کا کہنا ہے کہ صدر بوکو حرام سے نمٹنے کی حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں جس میں ہمسایہ ملکوں کے فوجیوں کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ صدر کے ترجمان ایڈی سینا کہتے ہیں کہ بوکو حرام سے حتمی مقابلے کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جا چکا ہے اور طریقہ کار بھی وضع کر لیا گیا ہے اور یہ ممکن ہو کر رہے گا۔ صدر بہاری نے بیرون ملک مدد کی درخواست کی ہے اور ممکن ہے کہ وہ اسے حاصل بھی کر سکیں۔ صدر اس ماہ کے آخر میں وائٹ ہاؤس کا بھی دورہ کریں گے اور امریکہ کے نائب وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اس ہفتے نائجیریا اور نائجر کا دورہ کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ ان دونوں دوروں کے دوران بوکو حرام کا معاملہ ایجنڈے پر شامل ہوگا۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یونان کے مالی بحران سے متاثر ہونے والے ملکوں میں ترکی بھی شامل ہے۔ ترکی کی معیشت پہلے ہی شام کے معاملات کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ دوسری طرف ترکی میں انتخابات کے بعد مخلوط حکومت کے قیام کا مسئلہ بھی حل طلب ہے۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں اسد نذیر۔
یونان کے مالی بحران نے ترکی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور ترکی کی کرنسی لیرا اپنی انتہائی نچلی سطح کو چھو رہی ہے۔ بڑھتے ہوئے معاشی مسائل کے ساتھ ساتھ داعش کے ساتھ جنگ اور شام کے غیر مستحکم حالات نے ترکی کو اندیشوں اور وسوسوں نے گھیر رکھا ہے۔ برسلز میں کارنیگی انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کار سینان الکین کا کہنا ہے کہ ہرچند ترکی یورو زون میں شامل نہیں ہے، پھر بھی اس کی اقتصادی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سیکیورٹی کی ابتر صورتحال کے ساتھ ساتھ ترکی کے لیے یہ نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ یونان میں ہونے والے ریفرنڈم کے نتیجے میں مالی منڈیوں میں ہلچل مچ گئی ہے۔ ترکی کی مالی منڈیوں کی صورتحال پہلے ہی ایک نازک دور سے گزر رہی ہے۔ استنبول میں قائم گلوبل سورس پارٹنرز کے تجزیہ کار عتیلہ یاسی لادا کا کہنا ہے، نمو کی شرح 7% سے گھٹ کر 3% تک پہنچ گئی ہے۔ ترکی کا موجودہ مالی خسارہ 5% پر قائم ہے اور 8% کے قریب افراط زر ہے۔ دوسری طرف ترکی میں سیاحت کا شعبہ بھی بقا کی جنگ لڑا ہے اور سیاحت ترکی کی معیشت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تجزیہ کار یاسی لادا کا کہنا ہے کہ جون میں ہونے والے انتخابات کے نتائج نے بھی ترکی کے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔
In that case, Turkey will be without a functioning government until late summer, possibly early fall, by which time...
لگتا ایسا ہے کہ اس سال موسم گرما کے اختتام بلکہ موسم خزاں تک ترکی میں باقاعدہ حکومت کا قیام ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ فیڈرل بینک شرح سود میں اضافہ کر سکتا ہے، چنانچہ اس طرح کے جھٹکوں سے ترکی کی معیشت زبوں حالی کا شکار ہو سکتی ہے۔ امریکہ کا فیڈرل ریزرو بینک بغیر سود کے ترکی کو قرضے دیتا رہا ہے، مگر یہ پالیسی تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یونان کا مالی بحران، شام کی خانہ جنگی اور ترکی کے انتخابات کے نتائج، یہ سب کچھ ایسے معاملات ہیں جو ترکی کی معیشت پر منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترک وطن کے باوجود پاکستان سے تعلق رکھنے والے شہری امریکہ کے اندر اپنے ملک کی موسیقی کے ساتھ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ انٹرنیٹ نے بازار میں آنے والے ہر نئے گیت، نئے البم تک رسائی سہل بنا دی ہے، لیکن پاکستانی امریکنز کی بڑی تعداد یہاں واشنگٹن میں ہونے والے لائیو میوزک کانسرٹس میں شرکت بڑے شوق سے کرتی ہے۔ پاکستان کے معروف قوال اور صابری خاندان کے خانوادے امجد صابری واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا میں سپرنگ فیلڈ شہر میں محفل سما میں رنگ جمائے ہوئے ہیں۔ پاکستان سے بنیادی تعلق رکھنے والے مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد حال میں موجود ہے۔ لائیو کانسرٹس کا انعقاد شوق ہے یا کاروبار؟ اس پروگرام کے آرگنائزر یوسف چودھری وائس آف امریکہ کو بتاتے ہیں۔
دیکھیے، ایک شوق بھی ہے اور یہ ایک بزنس بھی ہے سم ایکسٹینٹ، مگر بیسکلی ہمارا جو ہے کہ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر، کمیونٹی گیٹ ٹوگیدر ہو جاتا ہے۔
وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی موسیقی سے بہت محبت رکھتی ہے اور اپنے ملکوں سے آئے ہوئے فنکاروں کی بے حد پذیرائی بھی کرتی ہے۔
نہیں، پر کمیونٹی ہماری بہت انگیج ہوتی ہے، اسپیشلی کوئی جب بھی ہمارے پاکستانی فنکار آتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ، اسپیشلی قوالی میں بھی آپ نے دیکھا کہ تقریباً 350 لوگ پہنچے ہوئے تھے، تو کمیونٹی بہت ان ہے اور بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے ایسے پروگرامس کے لیے۔ تو خاص طور پر
شاہدہ کاظمی سپرنگ فیلڈ میں مقیم شاعرہ اور دانشور ہیں اور محفل سماع میں شریک ہیں۔ وہ اس طرح کی محفل میں شرکت کو محض موسیقی سے محبت نہیں بلکہ وطن کے ساتھ محبت کی تجدید سمجھتی ہیں۔
یہ تو سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ ہے نوسٹیلجیا، جو ہمیں ایسی محفلوں میں جا کر ہوتا ہے، اپنے پاکستانی کپڑے پہن کر ارد گرد سب پاکستانی کپڑوں میں بیٹھے میں اردو میں بات چیت ہو رہی ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ محفل سما خاص طور پہ روحانی تسکین کا ذریعہ بنتی ہے۔
بس یہ فیلنگس جو ہیں نا، جو آپ کو اپنی ذات سے بلند کر دے، وہ ظاہر ہے یہ ہر وقت یہاں کی مصروفیت صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، ارد گرد قریبی لوگوں کے لیے، لیکن ایسی محفلوں میں جا کر آپ اپنی ذات سے بلند ہو جائیں۔
Yeah. اس نوعیت کے پروگراموں کا انعقاد آسان نہیں ہوتا. مختلف شہروں میں مختلف آرگنائزرز مشترکہ کوششوں سے اس کو کامیاب بناتے ہیں. یہ پروگرام کس طرح سے آرگنائز کیے جاتے ہیں یوسف چودھری بتاتے ہیں.
یہاں پہ انٹرنیشنل پروموٹر ہیں جو امریکہ میں, پاکستانی ہیں جو مشیگن میں ہیں, وہ آرگنائز کرتے ہیں آل ایونٹس. تو اس کے بعد آگے جس طرح ہم میٹروپولیٹن ایریا میں ہم نے لیا, ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آرگنائز کرتے ہیں اس کو نا. ڈیزیز جو ہے پورے ہو جاتے ہیں موسٹلی. کبھی کبھار ہوتا ہے کوئی ایسا پروگرام ہو یا کوئی ایسا ایونٹ ہو جس میں کچھ لوگ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے, مگر موسٹلی پروفیٹیبل ہی ہوتا ہے.
پروگرام لائف ان امریکہ سے آج اتنا ہی. میں ہوں اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی نئی تخلیقات اور نئے نئے طریقے اپنانے والوں کی کمی نہیں. خاص طور پر ویڈیو گیمز بنانے والوں نے جدید ٹیکنالوجی سے بہت کام لیا ہے, مگر ساتھ ہی اس پر خرچ بھی بہت آتا ہے. لیکن اب برطانیہ میں قائم ایزی جیٹ نامی کمپنی کوشش کر رہی ہے کہ جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر کے طبی شعبے سے لے کر فاضل پرزوں کی تیاری تک ہر میدان میں کفایت شاری کے منصوبے شروع کیے جائیں. آئیے ہم ایک اہم شعبے کا ذکر کریں. ہوائی جہازوں کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کا باقاعدہ معائنہ کیا جاتا رہے, لیکن آج کل جتنے بڑے بڑے جہاز بنائے جا رہے ہیں ان کے معائنے میں نہ صرف وقت صرف ہوتا ہے بلکہ لاگت بھی بہت آتی ہے. مارک بنٹنگ ایزی جیٹ کے پروجیکٹ مینیجر ہیں.
They need to bring it into the hangar or drive heavy machinery around and it takes quite a bit of time.
ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں ہینگر میں لایا جائے یا پھر بھاری مشینری ان کے پاس لائی جائے, مگر اس میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے اور مسافروں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چنانچہ جدید ٹیکنالوجی آسان راستہ مہیا کرتی ہے. چار روٹر ڈرونز لے لیجیے, انہیں کواڈ کاپٹر کہا جاتا ہے. ان کی قیمت بھی کم ہوتی ہے اور یہ کام بھی آسانی سے کرتے ہیں, اور ان میں طاقتور کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں. مارک بنٹنگ کہتے ہیں,
The whole idea is to replace the mechanical equipment that goes around airplanes, but not replace the work that engineers do,
مقصد صرف یہ ہے کہ جہازوں کے ارد گرد سے وہ تمام ساز و سامان ہٹا دیا جائے, مگر انجینئر جو کام کرتے ہیں وہ برقرار رکھا جائے کیونکہ وہ اہم ہے. چنانچہ ہم انہیں وہ معلومات فراہم کریں گے جن کی مدد سے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا ہوائی جہاز اڑنے کے قابل ہے یا نہیں. دوسرا شعبہ جس میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بچت ہو سکتی ہے وہ ہے فاضل پرزے بنانے کا. جیسا کہ ایزی جیٹ کے سربراہ انجینئر ایان ڈیوس کہتے ہیں,
They get broken day in, day out, are really hard to get. They have long lead times with the manufacturer. What we're using is we're removing them, we are scanning them, we are 3D
یہ پرزے آئے دن ٹوٹتے رہتے ہیں اور ان کا حصول واقعتاً مشکل ہوتا ہے. کارخانہ دار انہیں تیار کرنے میں بہت وقت لے لیتے ہیں. ہم انہیں ہٹا ہی رہے ہیں, ہم انہیں سکین کر رہے ہیں اور پھر 3D پرنٹنگ کے ذریعے ان کے پروٹوٹائپ تیار کر رہے ہیں, اور پھر بہت کم خرچ پر ہم ان کی نقلیں تیار کر سکتے ہیں. 3D پرنٹنگ اب پلاسٹک تک محدود نہیں رہی. طیاروں کے انجن بنانے والے بعض مینوفیکچررز اب منصوبہ بنا رہے ہیں کہ وہ دھات کے انتہائی مہنگے فاضل پرزے پرنٹنگ کے ذریعے تیار کریں گے, کیونکہ اب 3D پرنٹڈ میٹل ٹیکنالوجی نے اس کی راہ ہموار کر دی ہے. اس سے ایندھن کی بچت بھی ہوگی, اور ایندھن کی بچت کا مطلب ہے جہازوں کے کرایوں میں کمی. شاید ابھی یہ بات سمجھ میں نہ آئے, مگر ایزی جیٹ نے اسے 12 ماہ کے عرصے میں کر دکھانے کا عزم کیا ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں, جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان.
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مشرق وسطی اور افریقہ کے ملکوں کی مدد سے امریکی وابستگی کی ایک اور علامت اس کی جانب سے دہشت گرد گروپ آئی سی ایل یا داعش کے چار کلیدی لیڈروں کے بارے میں معلومات کے لیے لاکھوں ڈالر کے انعامات کی پیشکش ہے. 1990 کے عشرے کے جہادی گروپس کے اندر اپنا وجود رکھنے والے آئی سی ایل نے عراق، شام اور وسیع تر مشرق وسطی کے استحکام کو ڈرامائی طور پر نقصان پہنچایا ہے اور وہ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے ایک خطرہ بن گیا ہے. اس گروپ نے عراق اور شام میں جنگ کے لیے دنیا بھر سے ہزاروں افراد کو بھرتی کیا ہے. بڑے پیمانے پر موت کی سزاؤں، افراد اور پوری کمیونٹیز کو ان کی شناخت کی بنیاد پر ایذا رسانی، لوگوں کو ہلاک اور بچوں کو اپاہج کرنے، جبری آبرو ریزی اور دوسرے ظلم و زیادتیوں سمیت منظم انداز میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں. آئی سی ایل اسامہ بن لادن کے دہشت گردانہ اثاثے کا حقیقی وارث ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. ریورس فار جسٹس پروگرام عبد الرحمان مصطفیٰ القادولی کے بارے میں معلومات کی فراہمی پر 70 لاکھ ڈالر تک ابو محمد العدنانی اور ترہان تے عمرازوچ باتیدہ راشویلی میں سے ہر ایک کے لیے 50 لاکھ ڈالر تک، جبکہ طارق بن الطاہر بن الفالح العانی الحرزی کے بارے میں معلومات کی فراہمی پر 30 لاکھ ڈالر تک کے انعامات کی پیشکش کر رہا ہے. القادولی داعش کا ایک سینئر لیڈر ہے جسے سن 2012 میں جب جیل سے رہا کیا گیا تو وہ آئی سی ایل یا داعش میں شمولیت کے لیے سفر کر کے شام پہنچا. عراق میں القاعدہ یا اے کیو آئی کے ایک رکن کے طور پر اس نے اس گروپ کے لیڈر ابو مصعب الزرقاوی کے نائب کے طور پر اور موصل عراق میں اے کیو آئی کے امیر کی حیثیت سے کام کیا. العدنانی جس کا پیدائشی نام طہٰ صوبی فلاحہ ہے آئی سی ایل کا ایک سینئر لیڈر اور اس کا سرکاری ترجمان ہے. یہ پیغامات کی تشہیر کا اہم ترین ذریعہ بھی ہے. یہ مغرب کے خلاف حملوں کی بار بار اپیل کر چکا ہے اور امریکہ کو شکست دینے کا وعدہ کر چکا ہے. باتیرہ شیولی داعش کے ایک سینئر کمانڈر اور شورا کونسل کے ایک رکن کے طور پر کام کر چکا ہے. وہ الطبقہ میں داعش کی ایک جیل کا، جہاں داعش نے ممکنہ طور پر غیر ملکی یغمالیوں کو رکھا تھا، نگران رہ چکا ہے. وہ داعش کے مالیاتی شعبے میں قریبی طور پر کام کر چکا ہے اور شام کے علاقے منبیج میں داعش کی کارروائیوں کی نگرانی کر چکا ہے. الحرزی داعش کے ساتھ شامل ہونے والے اولین دہشت گردوں میں سے ایک ہے اور وہ شام میں داعش کے ایک عہدیدار کے طور پر کام کر چکا ہے. یہ خلیج کے ملکوں کے احتیاط دہندگان سے رقوم اکٹھی کرنے میں مدد دے چکا ہے اور داعش کے جنگجوؤں کی بھرتی اور ان کے لیے سفری سہولتیں فراہم کر چکا ہے. اسے شام اور ترکی کے درمیان سرحدی علاقے کے لیے گروپ کا لیڈر نامزد کیا گیا تھا. یہ داعش کے خودکش بمباروں کے سربراہ کے طور پر بھی کام کر چکا ہے. امریکہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام رپورٹس کی چھان بین ہوگی اور اطلاع دینے والے مخبروں کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی. اگر مناسب ہوا تو امریکہ اطلاع فراہم کرنے والوں کو تحفظ دینے کے لیے انہیں کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کو تیار ہے. اگر آپ کے پاس ایسی کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے یا قونصلیٹ کی اس ٹپ لائن پر رابطہ کریں www.revolvesforjustice.net یا اس ای میل پر معلومات بھیج دیں info@revolvesforjustice.net.
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی ختم ہوتا ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس پروگرام کی ایڈیٹر کی بہجت جلانی، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو میر اور ہمارے انجینئر ہیں ویگنر رابرٹس. اپنی میزبان نیلوفر مول کو آج تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.